بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وعلومه وبركاته آمين، قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير، جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي، العجلي قال حدثني إنسان قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال. یہ وہی روایت پیچھے سند یہ آ چکی ہے، اس کے الگ الگ حصے مختلف جگہوں پر، بظاہر یہ اخیری اس کا حصہ ہے جو امام ترمذی پیش کر رہے ہیں. قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت حسين رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور و طریق صحابہ کے ساتھ تھا اس بارے میں سوال کیا. عن سیرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، عام طور پہ ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اچھا نماز کی یہ سنتیں، وضو کی یہ سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنت، سونے اٹھنے کی سنت، جمعہ کی سنت، یہ بھی اسی طرح یہ بھی اہم سنتیں ہیں اور جس کا اہتمام بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا انسان خیال رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق فی جلسائہ، ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا طور و طریق ہوا کرتا تھا. فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ہر وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی تھی، دائم البشری. حالانکہ پیچھے آ چکا ہے، یعنی متواتر غم وغیرہ، مستقل غم اور پریشانی اور فکر میں رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر میں مسکراہٹ بھی، تاکہ سامنے والے لوگ خوش رہیں. دائم البشری، سہل الخلق، بہت نرم اخلاق، لین الجانب، نرم مزاج. سہل کے معنی بھی نرم کے آتے ہیں، مطلب ہے کہ اخلاق میں بھی بڑے مزاج کے، بڑے نرم. لین الجانب، یعنی لین الجانب کس کو کہیں گے؟ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ لین الجانب، یعنی اچھا یہ اس طرح کر لیں، چلو ایسے کر لیتے ہیں، یہ کر لیں، اچھا اس طرح. جیسے ہوتا ہے نا کہ جس طرف، یعنی اگر دونوں جانب صحیح ہیں، ظاہر ہے کہ شریعت کے حکم کے لحاظ سے، کبھی کوئی کہتا ہے اچھا یہ کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیں، اچھا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں. اس کے واقعات کتب حدیث میں مل ہی جاتے ہیں، مثالیں اس کی واضح ہیں اور مرغوں میں پڑی بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانے وغیرہ کے لیے کمی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، اونٹ ذبح کر لیں، ہاں کر لو بھائی، لین الجانب، ٹھیک ہے اونٹ نہ اس کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے ذبح کر لو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ اگر اونٹ نہر ہونے شروع ہو گئے تو پھر چلنے میں سفر میں مشکلات ہو جائیں گی، پھر سفر کے لیے سواری کے لیے استعمال کرنے کی سواریاں کم ہو جائیں گی، تو اس طرح کر لیتے. انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اچھا سب اپنے توشے جمع کر لیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی ہیں، ہم توشے جمع کر لیتے ہیں، سب مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں گے، برکت ہو جائے گی، سب پیٹ بھر کے کھا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو پسند فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. اونٹ نہ کرنے سے منع کر دیا کہ اچھا ابھی ٹھہر جاؤ. سب جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت تھی کہ تمام توشے جن کے پاس تھوڑا 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 تھا ایک جگہ پہ آ کے جمع کیا، سب نے بھر بھر کے کھایا اور جتنا لینا تھا برتنوں میں بھرا، پھر بھی بچ گیا، برکت ہو گئی. یہ یعنی ایک طرف ایک مشورہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے تو ان کی بات مان لیتے ہیں، یہ دل چاہ رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی، لین الجانب. یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی بات کرنے میں ڈرتا ہو کہ نہیں نہیں ہم بات کریں گے اور وہ ڈانٹ پڑ جائے گی اور منع ہو جائے گا، اس طرح نہیں تھا. لیس بفظ ولا غلیظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل نہیں تھے. ولا سخابن، شور مچانے والے، ولا فحاش فحش کلام کرنے والے، ولا عیاب عیب جوئی کرنے والے، ولا مشاحن بخیل نہیں تھے. یہ تمام چیزیں آپ میں نہیں تھیں. اچھی صفات میں اندر تو سب آ ہی گیا تھا، لیکن اس جیسا ہوتا ہے کہ اس بات اور نفی دونوں کے ذریعے سے کوئی بات واضح کی جاتی، یہ خوبیاں تھیں اور یہ نہیں تھیں. تو جو عام طور پہ بڑوں میں اور سرداروں میں اور چودھری قسم کے لوگوں میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، میں نہیں، اس طرح کی چیزوں آپ بالکل پاک تھے. یتغافل عما لا یشتہی، یہ بڑی اچھی سنت ہے. یتغافل عما لا یشتہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہ ہوتی، مرغوب نہ ہوتی، آپ نہ چاہتے کہ یہ کریں، تو اس سے بس بے توجہی فرما لیتے تھے. کسی نے مشورہ دیا کہ اچھا اس طرح کر لیتے ہیں، اب اس کو کہ نہیں نہیں، تو سامنے والے کا دل ٹوٹے گا شاید، اگر خلاف شرع نہیں ہے. خلاف شرع ہو تو پھر تو سمجھا دیتے کہ نہیں نہیں یہ تو شرعاً منع ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو مناسب نہ لگتی اور فوراً اس کو سب کے سامنے نہیں اس طرح نہیں کرنا، تو ظاہر ہے سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہے، اچھا میں نے مشورہ دیا. اور تو یہ تغافل ہو، جیسے سنا نہیں، نظر انداز فرما دیتے گویا کہ وہ سمجھ جاتا کہ اچھا نہیں نہیں مجھے نہیں مشورہ نہیں دینا، خاموش رہ جاؤں میں، زیادہ اچھا ہے. تو سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یعنی جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. یہ تغافل عما لا یشتہی، لیکن یہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ سمجھ لوگوں کے ساتھ. اچھا حضرت آپ نے میری بات سنی نہیں، وہ تو دوبارہ کہے گا اوپر سے کہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا اور آپ نے میری طرف توجہ نہیں دی. تو یہ سمجھدار لوگ، چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں وہ سمجھداری تھی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مشورہ دیا، اور ظاہر ہے کہ اتنی آواز سے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی ہوگی، تو بس اگر نہیں پسند آئی تو آپ نے اس کا نظر انداز فرمایا ہے، بس اتنا کافی ہے. ورنہ بجائے اس کے کہ میں دوبارہ کہوں پھر آپ فرمائے نہیں نہیں کرنا، وہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. ہاں اعراب کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ ضرورت پیش آتی تھی. یہ تغافل، اب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بس اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ اچھا میری بات کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دی. مشورہ دینے میں بھی لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم فیصلہ بتا رہے ہیں. کبھی کبھی مشاورت بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے واقعات تو آتے ہی رہتے ہیں سامنے کہ مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں ایک شخص نے ایک رائے دی، دوسرے نے رائے دی. مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف آراء سامنے آئیں پھر کوئی ایک فیصلہ ہو. تو اس میں جب کسی کی رائے نہیں لی جاتی تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تو ہے کہ یہ صحابہ کا حال تھا کہ رائے دی، نظر انداز، اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہمیں جو دوبارہ کہنا ہی نہیں ہے. ایک ہم ہیں کہ مشورہ دیا، سامنے والے نے سنا، اچھا مشاورت کے بعد کسی ایک رائے پر ہی فیصلہ ہوگا، ظاہر ہے تمام آراء پر تو فیصلہ نہیں ہوتا ہے. جس کی رائے نہیں لی وہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ مشاورت کے اصول کے خلاف ہے. ایسے شخص شورا میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مشورہ دیں. مشورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پیش کر دو، فیصلہ وہ ہوگا. ظاہر ہے کہ فیصلہ ہر رائے پر نہیں ہو سکتا ہے. یتغافل عما لا یشتہی، لیکن آگے فرمایا اسی سے متعلق، ولا یؤس منہ ولا یجیب فیہ، نہ مایوس فرماتے اس بات سے اور نہ جواب دیتے. نہ مایوس فرماتے، اب کسی نے مشورہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے اور پھر نہ کریں، تو یہ تو برا، تو یہ ظاہر غلط ہو گیا کہ اچھا ہم نے وعدہ کر لیا. تو یجیبو، جواب دے کر کہنا کہ ہاں یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، جواب دینا، اس میں بھی سامنے والے کا دل ٹوٹ سکتا ہے. مایوس بھی نہیں فرماتے، نہیں کرنا ہی نہیں ہمیں، سامنے والا ذرا امید میں رہے گا، ہو سکتا ہے میری رائے اگر پسند آ گئی، ہو سکتا ہے بعد میں اس پر غور کر لیں. یعنی مایوس بھی نہیں فرماتے تھے اور فوراً جواب بھی نہیں دیتے تھے. قد ترک نفسہ من ثلاث، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے چھوڑ دیا تھا، تین باتوں سے الگ کر دیا تھا، المراء والاکبار وما لا یعنی، جھگڑے سے، بڑائی سے، تکبر، اور فضول، لا یعنی، غیر ضروری باتوں سے. وترک الناس من ثلاث، گویا کہ خود تین چیزوں سے دور رہتے تھے، جھگڑا کسی سے نہیں کرنا، بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی، اور فضول لا یعنی چیزیں جس سے کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں، ان چیزوں سے الگ رہنا ہے، باتوں سے بھی کاموں سے بھی. وترک الناس من ثلاث، لوگوں کو تین چیزوں سے الگ کر دیا تھا، یعنی گویا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تین چیزوں سے محفوظ تھے. وہ کیا؟ کان لا یذم احدا ولا یعیبہ ولا یطلب عورتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں فرماتے تھے، اور کسی کے عیوب تلاش نہیں فرماتے تھے. تین باتیں، پہلی دوسری میں کیا فرق؟ لا یذم احدا ولا یعیبہ، بظاہر تو ایک ہی ہے، کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کسی کے عیب جوئی نہیں فرماتے تھے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ کہ یعنی شراح نے مختلف طریقوں سے فرق بیان کیا ہے، لیکن کسی کی برائی کرنے میں کبھی ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی برائی کرنا، کبھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا، تو اس لحاظ سے کہ نہ سامنے کسی کی برائی کرتے تھے نہ کسی کے پیچھے آپ کسی کی برائی کرتے تھے، لا یذم احدا ولا یعیب ہو، ہو سکتا ہے تاکید ہی ہو، ہو سکتا ہے تاکید ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ معنی بھی مراد ہے. ولا یطلب عورتہ، کسی کے عیوب تلاش نہیں فرماتے تھے، بس تحقیق نہیں فرماتے تھے، اچھا بس ٹھیک ہے، ظاہر میں برائی نہیں کیا بس ٹھیک ہے، یعنی کسی کی تحقیق کرنا، اچھا تم نے یہ کیا، اچھا اس طرح یہ برا کیا، کسی کے عیوب کی تحقیق، آپ نے دوسروں کو بھی اس سے منع فرمایا. ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں فرماتے تھے مگر انہی باتوں میں جہاں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی. ہر بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اچھا اس میں ثواب ہے یا نہیں ہے، گناہ تو خیر دور کی بات لیکن ثواب ہے یا نہیں، ثواب کا کام ہے تو اچھا ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دینی باتیں پیچھے آئے، دنیا بھی بات ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اچھا سامنے والے کا فائدہ ہو، یہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. مزاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے وہ ثواب ہے، تو ثواب کے کام یعنی گویا نیت حاضر کر کے انسان بات کرے. وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو آپ کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنا سر جھکا لیتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، سر جھکا لیتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. یہ مثال استعمال کی جاتی ہے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کے سر پہ آ کر پرندہ بیٹھ جائے تو تھوڑی بھی حرکت ہوگی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بہت ادب سے بالکل بغیر حرکت کے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے. علامہ اقبال مشہور شاعر ہیں، جب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے، وہ تو علماء سے دور تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے ان کا علماء سے یعنی مزاج کے لحاظ سے کوئی جوڑ نہیں تھا کہ اچھا یہ ان کو کچھ آتا نہیں، بس کتابی معلومات ہوتی ہیں ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ دنیا کے حالات جانتے نہیں، دنیا کے علم رکھتے نہیں. اور علامہ اقبال کا یہ تھا کہ نہیں دین بھی، دینی علوم بھی ہوں دنیاوی علوم بھی ہوں، ایک مزاج کا فرق ہوتا ہے. ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سر چلو یہ الگ ہیں، یہ الگ مولانا، یہ الگ عالم ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. کہتے ہیں پہلا جو میں نے تصور، جو منظر دیکھا ان کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا، پہلا جو میں نے منظر دیکھا تو وہ کیا تھا کہ سب بیٹھے تھے، یہ حدیث کا نقشہ میرے سامنے آ گیا کہ کأنما علی رؤوسہم الطیر، کہ اس طرح سامنے ادب کے ساتھ ان کے سامنے ان کے شاگرد اور دوسرے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ادب سے وہی حدیث کا منظر میرے سامنے آ گیا. اس کے علاوہ پھر آہستہ آہستہ ان کے جو تعلقات بڑھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر وہ علماء سے ان کو جو انسیت پیدا ہوئی، اور وہ اس کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں کہ کس طریقے سے پھر وہ ان کو کتنی عقیدت ہو گئی تھی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کی بڑی برکات بھی ان کو حاصل ہوئیں. اس سے ان کا پورا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا رخ جو بدلا ہے وہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے بعد اور ان کے تعلق کے بعد سے ہی، یہی اصل گویا بنیادی وجہ ہوئی ہے ان کے حالات کے بدلنے کی. وہ کیا اشعار ہیں ان کے، جب ان کو ایک خاص محسوس ہوا تھا جو فائدہ ان کی خدمت میں، بہت سے عجیب شروع ابتدا ہوئی تھی، وہ تو پہلے حدوث عالم کے بارے میں سوال کیا، اب ہم سے کوئی سوال کر لے کیا کیا سوال کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے ہم نے اس میں شرح عقائد میں کہیں اس کا بھی ذکر پڑھ لیا تو تھوڑا سا پڑھ لیا، حدوث عالم کے بارے میں سوال کیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی، تو عجیب یہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہاں فلاں وہ کون ہے نام نیوٹن، اس نے یہ لکھا ہوا ہے، کہا اس نے علامہ عراقی کی کتاب سے چرایا ہوا ہے اور حوالہ بھی نہیں دیا. یہ بھی پتا تھا کہ اس نے بھی لکھا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ اصل حوالہ اس کا اصل لکھنے والے یہ ہیں. یہ علامہ اقبال اور پریشان ہوئے کہ اچھا ان کو وہ بھی معلوم ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے چرایا ہوا ہے، مجھے تو اصل ماخذ بھی نہیں معلوم تھا. یہاں سے وہ متاثر ہوئے، پھر وہ تو ظاہری علوم سے متاثر ہوئے نا، یہ پہلا درجہ تھا. اس کے بعد پھر ان کے روحانیت سے متاثر ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ اشعار کہے تھے، کیا تھا، نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا، یہ بھی کچھ چھپائے بیٹھے ہیں، اور جب ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کا جو تجلی ہوتی ہے، بہرحال یعنی ان کی مجلس میں بیٹھ کر بھی انسان کا دل نورانی بن جاتا ہے. خیر وہ فیضہ سکتا تکلمو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تو صحابہ اس وقت کلام کرتے تھے. لا يتنازعون عنده الحديث، صحابہ آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں جھگڑا نہیں کرتے تھے، نہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے. لا يتنازعون عنده الحديث، کسی بات میں بحث اور جھگڑا نہیں کرتے تھے. ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب وہ آئے تھے نا وہ اہل مکہ کی طرف سے، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گئے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کا ان کے ساتھ والے لوگ اتنا ادب و احترام کرتے ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا ادب کرتے ہیں، کہ تھوک بھی اور لعاب بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، یعنی اتنا زیادہ ادب تو ہم نے کبھی کسی میں نہیں دیکھا ہے. ولا يتكلم، اچھا ومن تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کلام کرتا تو صحابہ اس کی کلام کرنے کی یعنی اس کو بات کرنے کا موقع دیتے اور خاموش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتا. حدیثهم عنده حدیث اولهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات کیسے سنتے تھے؟ حدیثهم، سب کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس طرح ہوتی تھی گویا پہلے شخص کی بات ہے. انسان کے پاس ایک شخص آتا ہے بات کرتا ہے، انسان نے پہلے والے کو تو اچھا وقت دیا، ہاں ٹھیک ہے شروع میں وقت دیا بات کی، وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، اچھا چلو اسے بھی بات کر لیتے ہیں، انسان سوچتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب تیسرا آ گیا اچھا اسے بھی بات کر لیتے ہیں، دسواں گیارہواں اچھا چلو جلدی جلدی بات کرو مجھے جانا ہے. ظاہر ہے شروع میں انسان وقت دے دیتا ہے، آخر میں جا کر سوچتا ہے اچھا بس یہ تو لائن ختم ہی نہیں ہو رہی تو اچھا چلو ٹھیک ہے اب بس کرو یا جلدی جلدی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ نہیں تھا، پہلے والے کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے موقع دیا تھا بات کرنے کا، اخیر والے کو بھی اسی طرح موقع دیتے تھے اطمینان سے بات کرنے کا. سب کی بات کی اہمیت، سب کا وزن برابر ہوتا تھا. حدیثهم عنده حدیث اولهم، سب کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسی ہوتی تھی جیسے پہلا شخص کلام کر رہا ہے. یضحکوا مما یضحکون منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے ان باتوں سے جس سے صحابہ مسکراتے. ویتعجبوا مما یتعجبون، جن باتوں پر صحابہ کو تعجب ہوتا خود بھی تعجب کا اظہار فرماتے، یعنی کہ اپنا الگ تھلگ رہتے تھے نہیں، گویا کہ مجمع میں شامل رہتے. ویصبر للغریب علی الجفوۃ فی منطقہ ومسئلتہ، اور غریب یعنی اجنبی کوئی شخص صبر فرماتے کسی اجنبی شخص کے لیے اس کی سخت کلامی، علی الجفوۃ، جفوہ کے معنی سخت انداز اختیار کرنا کلام میں اور سوال کرنے میں. کوئی شخص آتا برے لہجے سے بات کرتا ہے، عرب کے لوگ تھے، تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں پر آپ صبر فرماتے، ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے، بالکل ناگواری نہیں ہوتی. کوئی شخص آ کر کہتا من محمد فیکم، تم میں محمد کون ہے؟ ہاں میں یہاں ہوں، یعنی بالکل ایک سادہ انداز ہوتا تھا. قد اجبتک، میں جواب دے رہا ہوں، ہاں مجھے مجھ سے بات کر لو میں ہوں، یعنی سادہ انداز ہوتا تھا، یعنی کہ اچھے چلو یہ لوگ بتا دیں گے تو پھر وہ میرے پاس آ جائے گا، نہیں دور سے وہ دور سے سوال کر رہا ہے. تو مختلف انداز ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اس سے کلام کرتے تھے. یصبر علی الغریب علی الجفوۃ فی منطقہ ومسئلتہ، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یا محمد انی سائلوک ومشدد علیک، میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور سختی سے کلام کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بات کر لو، یعنی کہ نہیں نہیں پہلے ذرا سیکھو کیسے بات کرتے ہیں اس کے بعد مجھ سے بات کرنا، نہیں جیسے جیسے بات کرنی کر لو. حتی ان کان اصحابہ لیستجلبونہم، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ جو ہوتے تھے بسا اوقات وہ لیستجلبونہم ایسے اجنبی لوگوں کو لایا کرتے تھے، اس لیے کہ قریب کے لوگ تو ادب کی وجہ سے زائد باتیں پوچھتے نہیں تھے، ان کو تو منع بھی کر دیا گیا تھا زائد سوال نہ کرو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، زائد سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا. اعراب کے لوگوں کو اجازت تھی، باہر کے لوگ جو مدینہ منورہ کے باشندے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی اجازت، جو بھی آئیں جو بھی باتیں پوچھنی ہو ان کے لیے پابندی نہیں تھی. یہ صحابہ میں ایک چیز معروف تھی کہ اچھا جو یہاں کے مقیم ہیں دیکھ دیکھ کے سیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں، جو مقیم نہیں ہیں وہ تو چونکہ تھوڑے عرصے میں ان کو واپس جانا ہے، جو سوال کرنا ہے کر لیں. بعض صحابہ صرف اسی وجہ سے مستقل اقامت کی نیت نہیں کرتے تھے مدینہ منورہ میں کہ ہم زیادہ سوال کر سکیں، یعنی بعض ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ بس اسی وجہ سے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے مستقل مقیم ہو جاؤں گا تو اچھا میرے لیے وہ پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے کہ غریب کے لوگوں کا یہ کہ اچھا وہ ہر وقت اگر سوال کرتے رہیں گے ان کو تو دیکھ دیکھ کے سیکھنا ہے کہ اچھا یہ کر رہے ہیں بس یہ کرتے رہو. باہر کے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے آ کے چلے جانا ہے تو ان کو ظاہر ہے بہت کچھ سیکھنا ہے تھوڑے وقت میں، تو ان کو سوالات کی کھلی اجازت ہوتی تھی۔ حتی ان کان اصحابہ لا یستجلبونہم ویقول اذا رأیتم طالب حاجۃ یطلبها فارفدوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود فرماتے تھے، جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو، کسی حاجت کے طلب کرنے والے کسی ضرورت مند کو دیکھو جو کسی ضرورت کا طالب ہے، تو اس کی امداد کیا کرو۔ ولا يقبل الثناء الا من مكافئ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف قبول نہیں فرماتے تھے، الا من مكافئ، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرتا تو تعریف قبول نہیں فرماتے تھے، مگر کس سے؟ مكافئ۔ مكافئ کا معنی جو حدود میں رہتے ہوئے تعریف کرے، مكافآت کا معنی برابری کرنا یعنی حدود میں رہنا۔ تو حد سے تجاوز نہیں کرتا تعریف میں، چلو ٹھیک ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، یعنی ٹھیک ہے، حدود میں رہتے ہوئے تعریف کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدی، فرمایا نہیں نہیں ایسی باتیں نہ کرو، آئندہ کی باتیں میں جانتا ہوں، مغیبات کا علم مجھے نہیں۔ ولا يقبل الثناء الا من مكافئ۔ ایک عرب کے قبیلہ آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ ایسی تعریفی کلمات فرمائے تھے، میں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے کوئی مبالغہ کروانے لگ جائے تعریف میں۔ تو ولا يقبل الثناء الا من مكافئ، حدود میں رہتے ہوئے کوئی تعریف کر لیتا تو ٹھیک ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ مكافئ کے معنی جو احسان کے بدلے میں تعریف کرتا، وہ جو حدیث ہے نا اس لفظ سے اس کو جوڑو کہ من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، وہی مكافئ، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اس کو بدلہ دو۔ بدلہ کیا ہے؟ کبھی اس کو بدلہ دیا جائے گا کسی ہدیے کے ذریعے، کبھی بدلہ دیا جائے گا دعا کے ذریعے سے، تعریف کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی تم پر احسان کرے تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے شکریہ اور اس کی تعریف کر دینا۔ تو یہ تعریف۔ ولا يقبل الثناء الا من مكافئ۔ تعریف قبول نہیں فرماتے مگر اس سے جو حدود میں رہ کر تعریف کرتا، یا تعریف قبول نہیں فرماتے مگر اس سے جو احسان کے بدلے کے طور پر تعریف کرتا۔ ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، کوئی بات کر رہا اس کی بات کو درمیان سے کاٹ دیا، ایسا نہیں تھا، کسی کی بات کو درمیان سے منقطع نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا۔ یجوزہ جاوز الحد، حد سے تجاوز کر جاتا، تو اس کی بات کیسے کاٹتے تھے؟ بنہین، انکار فرمانے، نہیں ایسا نہ کہو، اس کے بعد انکار کر کے، او قیامین، یا اٹھ جاتے تھے۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کے بارے میں نہ فرمایا ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کا منع کرنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی کوئی شریعت کی کوئی ایسی بات نہ ہو، بلکہ دنیاوی کوئی چیز ہو، کوئی کسی نے کوئی کھانا مانگا، کسی نے کوئی چیز مانگی، کوئی تو جو بھی کوئی مطالبہ کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس پر لا نہیں فرماتے تھے۔ وہ کن کے بارے میں اشارہ ہے؟ ما قال لا قط الا في تشهده ولولا التشهد كانت لاؤه نعم۔ سنن نہیں، تو مشہور اشعار ہے۔ یہ فرزدق، اس نے دیکھا کہ حضرت انہی کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کون تھے، زین العابدین، تو وہ کعبہ کے پاس پہنچے، حکام میں سے کوئی وہاں کعبہ کے اطراف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پورا واقعہ بھی ذہن میں نہیں، چونکہ پہلے سے یعنی رمضان کا مہینہ ہے، ورنہ پہلے سے اگر حدیث دیکھی ہوتی تو اچھا کچھ واقعے کو بھی دیکھ کے آ جاتا تو پورا مستحضر ہوتا۔ بہرحال حکام میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس وقت کے خلیفہ کا بھائی، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ تو بہت اونچا مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا تو، اور سمجھا جاتا تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب حجر اسود کے پاس گیا تھا تو ظاہر بھیڑ تھی، اور بھیڑ میں اس کو جانا پڑا، اس کے بعد پھر وہ اطراف میں جا کر بیٹھ گیا، زیارت کر رہا تھا کعبے کی اور طواف کرنے والوں کی۔ اتنے میں امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ کر دی، وہ تو وہ پہچان تو گیا کہ کون ہے، لیکن ویسے ہی جیسے تجاہل جس کو کہتے ہیں، یہ کون آدمی ہے، یعنی جیسے نہیں جانتا۔ فرض تک وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا اچھا آپ ان کو نہیں جانتے۔ اس نے جو اشعار کہے ہیں اس وقت ان کے خوبیوں میں، بڑے عجیب اشعار ہیں، وہ بھی کمال کر دیا انہوں نے، کہ یعنی ٹھیک ہے وہ شاعر جیسے بھی شاعر تھے, لیکن یہ ان کی شان میں جو اشعار کے ہیں انہوں نے بڑا کمال کر دیا اس میں. انہوں نے یہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته, وہ بڑے اچھے اشعار ہیں. ان کے اشعار میں جو عربی زبان کا ویسے ہی ایک وزن جو کلام میں ہوتا ہے, اور ان کے اشعار میں جو وزن ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم. تو کبھی لا کہا ہی نہیں انہوں نے, اتنے بڑے سخی آدمی ہیں کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے. اگر تشہد میں لا الہ الا اللہ میں لا نہ ہوتا تو وہاں بھی کبھی لا استعمال نہ کرتے, وہ کبھی نہ ہے ہی نہیں. اور یہ بات کوئی مبالغہ نہیں تھا, ٹھیک ہے یعنی اس لحاظ سے ہم کہیں, لیکن یعنی واقعتاً یہ خاندان جو تھا نا, یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا, حسن رضی اللہ, اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں, اور اسی طرح صرف یہی نہیں بلکہ بنو ہاشم میں یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر وغیرہ, ان کے اگر ہم حالات دیکھیں, کبھی موقع ملے نا ان کی سیرت, ان کے حالات کو دیکھو, سخاوت واقعی ان کے خون میں ایسی تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی بھی سخاوت ہو سکتی ہے, یعنی ہمارے تصور سے آگے کی سخاوت ان حضرات کے اندر ہوا کرتی تھی. بھی قال حدثنا عبد اللہ ابن عمران ابو القاسم القرشی المکی قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں, مال کے سلسلے میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. لفظ خیر جو ہے وہ عام معنی میں خیر کے لیے بھی اور مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, آپ کی سخاوت بہت زیادہ, سب سے زیادہ سخاوت آپ کی رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. سخاوت صرف مالی نہیں ہوتی بلکہ دوسری بھی ہوتی ہے. انسان اپنے اوقات, ایک تو ہوتا ہے انسان اپنا مال کس کے لیے لگا رہا ہے, دوسرا ہے کہ انسان اپنے اوقات کس کے لیے لگا رہا ہے. اب راتوں میں دعائیں کر رہے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے اپنے لیے کر لیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں, پوری امت کے لیے, تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے, یہ بھی تو سخاوت ہے کہ انسان اپنے قیمتی اوقات جو قبولیت دعا کے خاص اوقات ہیں ان کو لگا رہا ہے تمام کے لیے, اچھا سب کو دے دو, سب کو فائدہ ہو جائے, یہ بھی سخاوت کا ایک حصہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان یہ سوچتا ہے, سخاوت کا لفظ جب آتا ہے تو انسان بس یہ سمجھتا ہے صرف مال. سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی, اپنے وقت کی ہوتی ہے کہ اپنا وقت دوسروں کے لیے لگانا, اپنی دعائیں دوسروں کے لیے لگانا, اپنے عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی, ھذا عنی وعن من لم یضح من امتی, اچھا ٹھیک ہے میری امت کے تمام افراد کو اس کا ثواب پہنچ جائے. تو یہ بھی سخاوت کا ایک حصہ ہے کہ انسان دوسروں کو ثواب پہنچائے, دوسروں کے لیے دعا کرے. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان حتی ینسلخ, رمضان کے ختم ہونے تک یہ سلسلہ رہتا. فیأتیہ جبریل, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں, اور آپ پر قرآن پیش کرتے. اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اتنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر سناتے تھے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ قرآن سناتے تھے. اگر دونوں طرف سے سنانا ہو گیا تو اسی سے کہا جاتا ہے کہ حفاظ کا آپس میں دور کرنا, یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا دور کرتے تھے. اب تک جتنا قرآن نازل ہو گیا ہے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ میں خیر کا جذبہ بڑھ جاتا تھا, اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ آپ اجود بالخیری, آپ خیر کے معاملے میں بارش والے, بادل لانے والی, جو بارش لانے والی جو ہوا ہوتی ہے, یعنی وہ ہوا جو بادلوں کو لاتی ہے اور جس سے بارش ہوتی ہے, تو اس کی خیر کتنی عام ہوتی ہے, ہر ہر گھر میں پہنچتی ہے. جس گھر میں بارش کے قطرے نہ بھی گرے ہوں تو بارش کے پانی کا فائدہ تو ان کو پہنچے گا, ہوا کی جو ٹھنڈک ہے وہ پہنچے گی, پیداوار کی اس کی جو سہولتیں ہیں وہ پہنچیں گی. تو بارش لانے والی جو ہوا ہوتی ہے, جو بادلوں کو لانے والی ہوا ہوتی ہے, اس سے زیادہ آپ کے خیال, آپ خیر کے معاملے میں سخی ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر گھر میں آپ کی سخاوت کا اثر پہنچتا تھا. یعنی وہی میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ صرف مالی ہو, مالی بھی ہوگا, جو آیا اچھا ٹھیک ہے تقسیم کرو, دو لوگوں کو دو, ایک تو وہ, اور اس کے علاوہ دعاؤں کی اور برکات. ہو سکتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے محسوس ہوتا ہو ان کو کہ نہیں کوئی روحانیت, کوئی برکات ہمیں مل رہی ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور وہ برکات تھی جو ان کو حاصل ہوتی تھی, جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ ابھی جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی ہی تھی کہ ابھی تو ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور دلوں میں وہ تغیر محسوس ہونے لگا, وہ برکات ختم ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہمیں محسوس ہوتی تھی. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لغد صلى الله عليه وسلم کبھی آئندہ کر کر یہ کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے. یہ سنت ہے جس کو ہم پسند تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے عمل کرنے سے ہم واقعی اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں کہ کیسے اس پر عمل کیا جائے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آج جتنا ہے کھا لیا, ختم ہو گیا, بس ختم ہو گیا. آئندہ کے لیے ہمیں کھانا جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے, یعنی ایک عرصے کا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اچھا جتنے ایک مہینے تک ہمیں گروسری نہ لینا لانا نہیں پڑے کہ ایک پہلے سے جمع کر لو. ہم لوگوں کا اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ روزانہ ہمیں کھانا وقت پر ہی چاہیے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانے کا ہی کوئی معمول نہیں, تو ذخیرہ کرنے کا بھی معمول نہیں تھا. ہاں, بکریاں اور اس طرح کی چیزیں وہ رہتی تھیں, وہ کبھی کبھی رکھنا وہ ثابت ہے, لیکن کھانے کی چیزیں گھر میں رکھنا وہ جمع کر کے رکھنے کا معمول نہیں تھا. بھی قال حدثنا ہارون موسیٰ بن ابی علقمۃ الفروی المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. یہ عجیب ہے, یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کچھ تھوڑا سا ہم اندازہ کر سکتے ہیں, پورا نہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ سے کچھ مانگا, سالہ ہو نہیں ہوتے ہو کچھ دینے کا کہ کچھ دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب پیٹ پہ پتھر بندے ہوں, خود کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو, تو ضرورت تو اس کی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ہدایہ آ کر پیش کریں. صحابہ اس کے لیے فوراً تیار ہوا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نہیں فرماتے تھے. اب یہاں پر ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات جب بلند کرنے اور مقام بلند کو ظاہر کرنا ہو, درجات بلند کرنا بھی ہے اور ان کی بلندی یا درجات کو ظاہر بھی کرنا ہو, دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے دونوں چیزیں کرتے ہیں کہ کسی کے مقام کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اور اس کے مقام اس سے بلند بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھو, مثال دے رہا ہوں, رمضان میں اللہ تعالیٰ جن کو اپنے یہاں بلاتا ہے تو ان کے لیے بھی ایک اعزاز کی چیز ہے کہ اچھا اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بلایا, اور لوگوں کے سامنے بھی اظہار کرتا ہے کہ دیکھو میرے یہاں اس کی کوئی حیثیت ہے کہ اچھا میں اس کو مبارک وقت میں بلا رہا ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عندي شيء, میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یعنی کہ نہیں ہے تو بس جاؤ, بلکہ فرمایا کہ ایسا کرو, فلانا دکاندار ہے وہ بیچتا ہے, اس کے پاس سے جا کر خرید لو, قرض اس کو کہہ دو کہ میں ادا کر دوں گا, ادھار خرید لو, ابتاع علیہ میرے ذمہ داری پر, میرے ذمہ پیسوں پر تم خرید لو, فائدہ جانی شیء, میرے پاس کچھ آ جائے گا تو اس وقت, ابھی تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, آ جائے گا تو میں اسے اس کی قیمت ادا کر دوں گا. اب یہ ظاہر ہے اپنے ذمہ قرض کا بوجھ لینا ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. خود انسان کے پاس گھر میں کھانے کا نہیں ہے, اپنے اہل و عیال ہیں ان کے لیے انتظام نہیں ہے, اور دوسروں کا قرض اپنے ذمہ انسان لے لے ایسی حالت میں, یہ تو بہت اونچے توکل کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی پریشانی پسند نہیں آتی تھی. فقال یعنی اپنا انسان اپنا ہی گزارا کر رہا ہے وہی بہت ہے, اور دوسروں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا, عام لوگوں کے اخراجات میں اپنے ذمے لینا. فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد اعطیتہ, آپ نے پہلے دے دیا ہے مانگنے والے کو, فما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا تو مکلف نہیں فرمایا جس کی آپ کو قدرت ہی نہیں ہے. آئندہ قرض آپ کے پاس کبھی آئے گا اور آپ ادا کریں گے, پتہ نہیں آپ کیوں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. فکر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول عمر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ سخاوت کا مادہ ایسا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا. فقال رجل من الانصار يا رسول الله انفق ولا تخف من ذي العرش اقلالا, ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے تو ان میں بھی تو وہ سخاوت کا خون تھا نا, تو انصاری صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے رہیں خرچ کرتے رہیں, اور عرش والا ہے نا وہ, تو یہ چھوٹی چیزیں کیا ہیں, دنیا کی چیزیں. ولا تخف من ذي العرش اقلالا, عرش والے سے آپ فقر کا خوف نہ کیجیے. یہ وہ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی, انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. اسی طرح کے قریب قریب جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا. کس پر؟ کہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا کہ کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. اے بلال یہ کیا؟ اتنا ہے کہ کل کے لیے ذرا میں نے رکھ لیا ہے. اچھا, ان انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، یہ انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوشی ہو گئی، خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف فی وجهه البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرانے لگے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی. لقول الانصاری، انصاری کے اس کلام کی وجہ سے. ثم قال بهذا امرت، فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. ہمارا وہی تھوڑا سا کمزوری ہے ہمارے اندر، اور واقعی تھوڑی سی نہیں زیادہ ہی کمزوری ہے. حالانکہ حدیث بالکل صاف ہے اور قرآنی آیت بالکل صاف ہے، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وعدہ ہے، وعدہ ہے. ٹھیک ہے، فوراً نہیں، یہ نہیں کہ اچھا تم $10,000 اگر دیتے ہو، $10,000 اس سے تمہیں فوراً اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، لیکن وعدہ ہے، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. کب ہوگا؟ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ والی بات اگر ہم ذہن میں رکھیں تو واقعی ہمارے لیے سبق ہے. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب آئے تھے تو شروع کا دور تھا، ان کو کچھ بزنس وغیرہ کرنے کا، کچھ تجارت وغیرہ کا اور اس طرح کی چیزوں کا کچھ انہوں نے سوچی ہوئی تھی ترتیب. شیخ رحمۃ اللہ علیہ منع تو نہیں فرماتے تھے ایسی چیزوں میں، لیکن کچھ دور اندیشی بھی ہوتی ہے ان حضرات کی، اور کچھ ان کی نظر فراست مؤمن بھی ہوتی ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جس انداز سے سمجھایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی چونکہ ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں نا، اب ذخیرہ کتنا جمع ہے اس کی بات الگ، لیکن ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں. تو فرمایا کہ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ سہارنپور کی جتنی دکانیں ہیں ان کا مالک میں ہوں، اور کسی کو میں نے دیا ہوا ہے کہ تم سنبھالتے رہو، بس مجھے جب ضرورت پڑے تو میری ضرورت کے بقدر میں اس میں سے دے دیا کرو، باقی تم سنبھالتے رہو، نہ مجھے سنبھالنے کی فکر، نہ مجھے کچھ کرنے کی فکر، بس ضرورت جب ہوتی ہے تو وہ ضرورت میری ضرورت کے لحاظ سے مجھے مل جاتا ہے. یہ مفہوم ہے جہاز شیخ رحمۃ اللہ علیہ کلام کا. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ بس یہ ایک ایسی بات تھی جس سے میری پوری سوچ بدل گئی، کہ ایک مسلمان یہ سوچ رکھ لے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرورت کا انتظامات کر ہی دیتے ہیں، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اچھا میں اتنے جمع کروں، اتنے جمع کروں، اتنے جمع کروں کہ فلانا وقت آئے گا تو یہ کروں گا اور فلانا وقت. بس ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہماری ضرورت کے لحاظ سے جس وقت ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں، وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم صدقے میں دیتے ہیں، لیکن انسان گنتا نہیں، انسان یہ دیکھتا ہے اچھا اتنے میں نے دیے تھے اور آنے میں اچھا یہ تو کہیں سے اچھا یہ اور جو بچتے ہیں وہ انسان اس کا تو ہمیں حساب نہیں ہوتا. بسا اوقات کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ اچانک کوئی خرچہ آنے والا تھا اور خرچہ نہیں آیا، ہوتا ہے. کبھی اچانک گاڑی پہ کوئی مارنے والا تھا، نہیں ہوا. کبھی اچانک پولیس ٹکٹ دینے والا تھا، نہیں دی. یعنی ایسے واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ جو نظر نہیں آتے. کبھی کوئی حادثہ آنے والا تھا، بہت بڑا مالی نقصان، لیکن نہیں ہوا. وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی چیزیں ہیں، آفتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں ان صدقات وغیرہ کی برکت سے. به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب واجر زغب فاعطاني ملء كفه حليا وذهبا. یہ روایت پیش آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی تھیں ایک تھال لے کر جس میں تر و تازہ کھجوریں تھیں اور چھوٹی رومی دار وہ ککڑیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہتھیلی بھر کر کچھ زیور اور سونا تھا وہ ان کو دے دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، ہتھیلی بھر کر اچھا لے لو، اس میں سونا بھی ہے اور زیور ہے، جو بھی ہے لے لو. بھی قال حدثنا علی بن خشرم وغیر واحد قال واخبرنا عیس بن یونس عن شعب بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. پہلی چیز تو یاد ہوتی ہے ہم لوگوں کو، سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، سنت ہے، وہاں پر انکار کرنا نہیں، ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، قبول کرنا چاہیے، لیکن بدلہ بھی دیتے تھے. اور بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جیسے اس وقت موقع ہوتا اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. قریب کے لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا تھا، دور کے لوگوں کا فرق، اس میں بھی فرق ہوتا تھا. بہت مقرب ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہتے تھے، مستقل خرچ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، محتاجین ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ مجھے دے رہے ہیں، جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس کے بعد آگے تقسیم ہوتا رہا. تو یہ خیر سلسلہ ہوتا، لیکن عام معمول یہ تھا کہ اچھا اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر ہدیہ دیتا ہے جس سے بہت قریبی تعلقات نہیں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ اچھا ہدیہ دیا ہے تو اچھا اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی دینا چاہیے. ہر ایک کا احسان اپنے ذمہ رکھنا یہ بھی تو ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام طبیعت نہیں تھی کہ اچھا جو بھی احسان کر رہا ہے اچھا اس کے بعد میں جا کر وہ کہے اچھا میں نے احسان کیا تھا میں نے احسان کیا تھا. یعنی ایک وہ بھی ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے. اور سخاوت کا مادہ مستقل, تو وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ایک عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, ہدیہ پیش کیا, اونٹ ہدیہ میں پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا جیسے عادت تھی. اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اونٹ دیے. وہ ناراض ہوا کہ بس ایک کے بدلے میں 6 ملے. بات تو عجیب سی ہے, ہمیں سن کر عجیب لگتا ہے, لیکن ایک لوگ مختلف قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, اور اس پر بھی آپ نے کتنا تحمل فرمایا وہ اس روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ کس طرح تحمل کا معاملہ فرمایا. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول بھی فرماتے تھے اور اس کا معاوضہ بھی دیتے تھے جیسی حیثیت ہو. خود تعلیم حدیث میں داؤ طالبین میں بھی روایت نے پڑھی ہے کہ من صنع علیکم معروفا فکافی ہو, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے. اپنی اپنی حیثیت کے موافق ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بدلہ دینا چاہیے. باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا مختصر سے باب ہے, دو ہی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا بیان مثال ہے, ورنہ حیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سخاوت, شجاعت, یہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی زیادہ تھیں کہ الفاظ میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے. حاتم طائی کی سخاوت تو مشہور ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بہت زیادہ. حاتم طائی کہا چلو جو موجود ہے اس میں سخاوت تھی نا, یہ تو غیر موجود چیزوں میں بھی سخاوت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے لے لو قرض میرے ذمے, اور حالانکہ کوئی ظاہری اسباب میں کچھ ملنے کے اسباب بھی موجود نہیں ہیں. بہرحال یہاں پر بھی حیا کے بارے میں بھی بس کچھ مثال ہے, تو اس لیے صرف دو مثال حدیث کے یعنی دو مثال کے طور پر دو باتیں بیان فرما رہے ہیں. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ قال سمعت عبد اللہ بن ابی عتبۃ یحدث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس سے بھی زیادہ تھی جیسے کنواری اپنے پردے میں ہو. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, عذراء فی خدرها, عذراء کنواری اور خدر پردہ. ایک اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کا نکاح ہو, اور عام طور پہ اس زمانے میں دستور یہ تھا, عرب وغیرہ میں دستور یہ تھا, اور ابھی بھی بہت سے ہمارے علاقوں میں دستور ہوتا ہے کہ اچھا جب نئے شادی ہوئی ہے تو اچھا وہ ایک چارپائی کے ارد گرد پردے لگا کر اس کو سجا دیا جاتا تھا, تو وہ خدر, وہ پردہ. تو وہ کنواری جو ابھی پہلا نکاح کا دن ہے, اس کے پاس اس کا شوہر آنے والا ہے, اس آنے کے وقت اس کو جب پردے میں بٹھایا گیا ہے, تو کتنی اس پر حیا کی کیفیت ہوتی ہے کہ یعنی وہ یعنی ان کی جو عجیب حالت اور کیفیت ہوتی ہے, آج کل کے حالات میں شاید وہ چیز نہ ہوتی ہو, لیکن عموماً ہوتا ہے کہ اچھا کہ ایک خوف ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے, تو جس طرح وہ حیا کر رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کی حیا تھی. ایک تشبیہ من العذراء فی خدریہ. دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ عام شادی شدہ غیر شادی شدہ بچیوں کو عام طور پر یعنی زیادہ پردے میں رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا پردہ زیادہ ہو, اور اس میں اس کا زیادہ حیا کا معاملہ اس کے ساتھ یعنی اس کو تاکید بھی کی جاتی ہے زیادہ حیا کا اہتمام کرنے کی. اور ان میں ویسے بھی حیا زیادہ ہوتی ہے, اگرچہ ماحول کی وجہ سے اس میں یعنی اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال ان میں حیا زیادہ ہوتی ہے, زیادہ شرم, زیادہ حیا, زیادہ بڑی عورتیں ہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے کسی مرد سے کلام کر لیا, کوئی بات پوچھ لی, معلوم کر لیا, لیکن چھوٹی بچیاں ہیں تو اس میں زیادہ یعنی غیر شادی شدہ میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس سے زیادہ تھی. آگے فرمایا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا, لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو لڑکیوں کی طرح شرم کرتا ہے, تو یہ کوئی بات کہنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ احادیث میں اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے معاملے میں حیا تھی, یعنی جو حیا کی جگہ نہیں ہے اس میں حیا کرنا ظاہر ہے وہ پھر مناسب نہیں. کوئی کہتا ہے اچھا اذان دے دے, نہیں مجھے شرم آتی ہے اذان دینے میں, تو یہ حیا وہ نہیں ہے جو شرعاً کوئی پسندیدہ حیا ہے. وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو ناپسند فرماتے تو چہرے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے آثار ہم دیکھ لیتے تھے اور ہم پہچان لیتے تھے. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وكیع قال اخبرنا سفیان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ بے تکلف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا جو معاملات تھے سب سے زیادہ بے تکلف تھیں, تو جو سب سے زیادہ بے تکلف تھیں اور انہوں نے گھریلو معاملات جو انہوں نے بیان کیے, بسا اوقات لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں پہلے یہ بات اس سال آئی یا نہیں, کہ ان لوگوں کو یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے اور بعض تو اس کو بہت یعنی احادیث پر تنقید کے طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں, منکرین حدیث کو بھی یعنی یہ اس پوائنٹ کو خاص طور پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری گھر کی عورتیں کبھی گھر کی بات باہر نہیں کہتی, یہ ازواج مطہرات کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی باہر یہ تو شرم کی باتیں ہیں, جو باتیں نہیں کہنی چاہیے. کیا اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان کی گھر کی باتیں بیان کی ہوں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے؟ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا, ایسا نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا تاکہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, حکم دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو گھریلو معاملات باہر بیان کرو. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر, دوسری ازواج مطہرات بھی لیکن خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس معاملے میں سکوت اختیار کرتی تو یہ پورا دین کا حصہ خالی رہ جاتا, یہ حصہ دین کا خالی رہ جاتا, اس پہ شریعت کے احکام ہمارے سامنے آتے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ احکام وہیں سے ظاہر ہوتے ہیں اور زیادہ تر روایت اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہیں. تو ان کو حکم دیا گیا تھا اس وجہ سے تھا, یعنی کہ یعنی حالانکہ اس زمانے کا اگر دستور ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا اس زمانے میں اسی طرح عورتیں بات کیا کرتی تھیں, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا, لیکن ازواج مطہرات کو تو حکم تھا کہ نہیں تمہیں بتانا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے مسائل مستنبط ہوں گے. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم گاہ نہیں دیکھی, اور یہی ما نظرت الی فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قالت ما رأیت, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو دوسرے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ظاہر بطریق اولا ایسا ہی معاملہ ہوگا. کتنے دن باقی ہیں ہمارے؟ جمعہ ہے, ہفتہ اتوار, پیر منگل, چار پانچ, پانچ دن زیادہ سے زیادہ. ایک اور مختصر سا باب پڑھ لیتے ہیں. باب ما جاء فی حجامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجامہ کرنے کا بیان. یہ یعنی کتب احادیث میں سے آئے ستنہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں, چونکہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو بیان کرنا تھا اس میں مثال کے طور پر یہ بھی بیان فرما دیا. حجامہ کیا ہے؟ جو آج کل کپنگ کہلاتا ہے. اس میں کپنگ میں دو طرح کا, اصل تو حجامہ وہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں کبھی فاسد خون ہوتا ہے جو دوسرے خون کے گردش اور چلنے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے, اور اس کا مرکز جو ہے وہ گردن کے نیچے والی جو جگہ ہے اس جگہ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے پمپ کی طرح جب کپ ہوتے ہیں ان کو وہاں لگا دیا جاتا ہے, اس سے ہوتا ہے کہ اطراف میں جو کھال کے اور جسم کے گوشت کے درمیان جو خون ہے اس میں جو فاسد خون ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ فاسد اور جو بھی خون ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب وہ کپ لگا کر رکھتے ہیں تو وہ اس جگہ بالکل سرخ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ خون سب وہاں جمع ہو گیا. عجیب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک جگہ پمپ لگایا حالانکہ کھال کے اوپر ہے لیکن اندر اندر والا خون جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. اب اس خون کو وہاں سے ہٹا دینا ہے تاکہ وہ باقی جگہ صاف ہو جائے خون کے بہنے کے لیے. یہ بہت سی بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت بنیاد ہے جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اب اس کو اصل طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اچھا ہلکا ہلکا بلیڈ سے اس کو کاٹ دیا جائے اور پھر دوبارہ کپ وہیں لگایا جائے تو وہ فاسد خون جتنا بھی ہے وہ نکل آئے گا, وہ نکل آیا تو اب باقی خون اچھی طرح چلے گا. یہ بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہے. کس جگہ کرنا ہے الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ ہے. بہت سی مرتبہ تکلیفیں جو انسان کو ہوتی ہیں وہ کسی خون کے کسی ایک جگہ جم جانے یا رک جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ رگوں والا نہیں, یہ دوسرا خون ہے. بلڈ پریشر میں اس کو حجامہ جب کرتے ہیں, وہی اصل تو خون سے تعلق ہے نا, بہت زیادہ مفید ہے. بلڈ پریشر والوں کی بیماری جن کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کے لیے یہ حجامہ بہت زیادہ مفید ہے, اس لیے کہ وہ جو خون جو زائد وہ نکل آیا فاسد خون تو اس کے بعد خون کی گردش جو ہے وہ نارمل طریقے پر معتدل ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر لو, دوائیوں کی ضرورت کم پڑتی ہے یا اس وقت ضرورت نہیں پڑتی. یہ بہت مفید علاج ہے, لیکن اتنا ہے کہ ہر ایک کے مزاج کے موافق نہیں ہوتا اور ہر عمر کے لیے ہے, یعنی ہر عمر کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہوتا. بسا اوقات زیادہ بڑی عمر کے بعد بڑھاپے میں یہ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا. تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ چائنا کے لوگوں نے اس کو بہت لیا ہے، یہ چائنا کے لوگ کپنگ وغیرہ کے بہت قائل ہیں۔ اتنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جسم بھی بہت دکھانا ہوتا ہے کہ جسم پہ وہ بلیڈ کے نشان پڑ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں نشان نظر آتے رہیں، تو اس وجہ سے وہ اب ڈرائی کپنگ انہوں نے شروع کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جسم پر تیل لگا لیتے ہیں ہلکا سا، وہی جیسے میں نے بتایا کہ ایک جگہ وہ کپ لگا لیا، خون ایک جگہ جمع ہو گیا، اب وہ فاسد خون ایک جگہ آ تو گیا، باہر نکالنا اس کا اصل علاج تھا، لیکن وہ باہر نہیں نکالتے، لیکن اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، آہستہ 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 اس کپ کو ہٹاتے رہتے ہیں، تو وہ فاسد خون دوسری جگہ چلا جاتا ہے، جو اصل جگہ جو خون کے بہنے کی ہے اس جگہ جگہ صاف ہو گئی، فاسد خون کہیں اور چلا گیا۔ علاج پوری طرح نہیں ہے، لیکن پہلے یعنی کچھ نہ کرنے سے، یعنی گویا کہ یعنی اقل درجے کا یہی علاج ہے، اعلیٰ درجے کا علاج یہ ہے کہ اس خون کو باہر ہی نکال دیا جائے۔ اس میں بس یہ کہ ہلکے ہلکے وہ جیسے کبھی کبھی نشان رہ جاتے ہیں، وہ کاٹنے کے چھوٹے چھوٹے نشان نظر آتے ہیں کبھی۔ باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال: إن من أمثل دوائكم الحجامة۔ باقی مسئلے کی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسب حجام کے بارے میں، حجام پشنا لگانے والا جو شخص ہے اس کی کمائی کے بارے میں سوال کیا گیا، حلال ہے یا حرام ہے؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، پشنا لگوایا، اور پشنا لگانے والے ابو طیبہ تھے جو کسی کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجرت بھی دی، امر له بصاعین، کھانے کے دو صاع دینے کا حکم فرمایا، کھانے کا دو سا دینے کا حکم فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجرت بھی درست ہے۔ وکلم اہلہ، ان کے جو آقا تھے جہاں وہ رہتے تھے، ان کے جو آقا تھے جو ان کے مالک تھے، ان سے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوضع عنہ من خراجہ، تو انہوں نے ان کے ذمے جو روزانہ کا محصول مقرر کیا تھا اس کو کچھ کم کر دیا تھا۔ وقالا، اور یعنی غلاموں میں ایک طریقہ ہوتا تھا معزون غلام، کہ اچھا تم معزون ہو، اپنے آزاد، بس اتنا ہے کہ کما کر اتنا مجھے دینا ہے، روزانہ کا اتنا یا مہینے کا اتنا، جو بھی مقرر کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدار کو کم کرا دیا، پھر نہیں بہت زیادہ ہے، ذرا کم کر دو۔ وہ امر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین علاج کی چیز حجامہ ہے، افضل ما تداویتم به، دوا اور علاج کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ حجامہ ہے، یا فرمایا: ان من امثل دوائکم، بہترین دوائی اور علاج حجامہ ہے، اور واقعتاً بہت کامیاب علاج ہے یہ، بس اتنا ہے کہ وہ اس کو جاننے والے ہوں، کس بیماری کے لیے، اس کے اصول بھی ملتے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اس کے چارٹ بھی ملتے ہیں کہ اچھا اس بیماری کے لیے یہاں کرنا ہے، اس بیماری کے لیے، اور بہت مفید چیز ہے۔ بھی قال حدثنا عبد بن علی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وامرني فاعطيت الحجام اجره، آپ نے پشنا لگوایا، مجھے حکم فرمایا، تو میں نے پشنا لگانے والے کو اجرت دی تھی۔ بھی قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اظنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الاخدعين وبين الكتفين واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه، اب صلى الله عليه وسلم نے اخدعين، اخدع یہ گردن کی جو دونوں جانب کی یہ رگیں ہوتی ہیں، اس پر جیسے پشنا لگانے کی جو جگہ ہے، جیسے میں نے بتایا گردن کے بالکل نیچے والا حصہ، جس کو یہاں بین الکتفین کہا گیا، دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے والا حصہ، وہ اصل مرکز ہے، اور پھر دونوں جانب یہ اخدعین، دونوں جانب کی یہ رگیں جو اوپر سے جاری ہوتی ہیں، کبھی اوپر کر لیتے ہیں، کبھی گردن پہ کر لیتے ہیں، یہ دونوں جانب ہیں، یہ تین جگہ جو ہیں یہ بنیاد ہیں حجامہ کرنے کے لیے، اصل سب سے زیادہ بنیاد گردن کے نیچے والا حصہ، بین الکتفین جس کو کہا گیا، اخدعین دونوں جانب۔ اس میں بسا اوقات سر پہ اگر بال نہیں ہے تو آسان ہوتا ہے کہ انسان اوپر ہی کر لے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی وہاں پر نظر آتا ہے، عرب میں خاص طور پہ، کہ لوگ حجامہ کرواتے ہیں، یہاں پر تو ہم دستور نہیں ہے اس لیے نظر بھی نہیں آتا، وہاں پر نظر آتا ہے کسی نے حجامہ کروایا تو وہ بال والا حصہ، چونکہ سر میں سے سر کی طرف سے کرایا ہے تو وہ حصہ اتنا شیف کرنا پڑتا ہے، تو وہ نظر آتا ہے بال اتنے نکلے ہوئے، اگر بال نہیں ہے پھر تو انسان اوپر کرا لے ورنہ نیچے کرا لے۔ و وَأَعْتَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنہ لگانے والے کو اجرت بھی دی، اگر حرام ہوتی اجرت تو آپ نہ دیتے. بھی قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة بن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه. ایک پشنہ لگانے والا یعنی وہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بلایا، انہوں نے پشنہ لگایا. وسألہ کم خراجوں کا، اس سے پوچھا تمہارے ذمے کتنا محصول ہے روزانہ کا. فقال ثلاثة أصوع، تین صاع ہے روزانہ. فوضع عنہ صاعا وأعطاه أجره. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کم کروا دیا. پہلی روایت کی، یہ جو پیچھے ہم نے روایت پڑھی اس کی تفصیل، کہ تین صاع روزانہ ان کو دینا ہے کما کر، تو ان کے آقاؤں سے کہا نہیں تین کے بجائے دو کر دو، ایک صاع کم کرا دیا ان کا اور ان کو اجرت بھی دی. بھی قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل. اخدعين وہی دونوں جانب کی جو رگیں ہیں گردن کے پیچھے کی طرف، اور کاہل دونوں کندھوں کے درمیان والا حصہ گردن کے نیچے. وكان يحتجم للسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے پشنہ لگاتے تھے ان تین تاریخوں میں، اور اس کی تاکید بھی فرماتے تھے، مہینے چاند کے مہینوں کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 17، 19، اور 21 تاریخ. بھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنہ لگایا، آپ حالت احرام میں تھے، اس کا مطلب ہے کہ احرام میں پشنہ لگا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں اس سے کہ احرام سے اس کا کوئی مخالف کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ جہاں پشنہ لگائیں گے وہاں بال ہیں تو بال نکالنا وہ احرام کے خلاف ہوگا، لیکن ویسے پشنہ لگانے میں کوئی پابندی نہیں. کہ پشنہ لگایا، آپ حالت احرام میں تھے، کہاں پر؟ مقام ملل، مکہ مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے. علی ظہر القدم، پیر کے اوپر والے حصے پر، آپ کو کچھ وہاں تکلیف تھی تو اس تکلیف کی وجہ سے ظہر القدم، پیر کے قدم کے اوپر والے حصے پر پشنہ لگایا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.